الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأراضين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکرم شیرازی میں ان چار روزہ دروس میں ہمارا عنوان حقیقت تقویٰ تھا، کہ جس کا ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیا، اور آج اس کی آخری گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ قرآن نے کس تقویٰ کو ہمارے سامنے متعارف کرایا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. پہلی گفتگو میں ہم تقویٰ کے معنی بیان کر چکے ہیں اور اب اس کے فوائد پر بات ہو رہی ہے. تقریباً ممکن جو ہو سکتے ہیں 7 فوائد دنیا میں ہیں، اور 3 فوائد تقریباً جو روز قیامت تقویٰ کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوں گے. یعنی 3 فوائد آخرت میں ہیں اخروی لحاظ سے، اور 7 فوائد دنیاوی زندگی کے لحاظ سے انسان کو اس تقویٰ کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں. تو کل ہم نے 3 در حقیقت پوائنٹس پر گفتگو کی تھی، یعنی گزشتہ 3 دنوں میں. پہلی صفت جو انسان پیدا ہوتی ہے وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرق کرنے کی صلاحیت تم میں آ جائے گی. کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ جو نیوی بلو کو اسکائی بلو سے جو ہے وہ تشخیص دے دیں، یا سی گرین کو ڈارک گرین سے تشخیص دے دیں. یہ اس قسم کی تشخیص نہیں ہے فرق کرنے کی، یہ یعنی حق و باطل میں جس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. دوسری چیز بصیرت کا آنا، بصیرت یعنی وہ روشنی کہ جس کی وجہ سے آپ کو فوراً حلال و حرام کا پتہ چل جائے، یعنی یہ بہت ہی بنیادی درجہ ہے بصیرت کا، الا بصیرت کا درجہ اس سے بلند ہے. اور تیسری چیز ہے خدا کا محبوب ہونا، انسان خدا کا محبوب ہو جاتا ہے، یعنی خدا اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. انسان اپنے خدا سے محبت کرتا ہے لیکن بندے سے خدا محبت کرنے لگتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے حقیقت علم کا حصول. دیکھیے، ایک چیز ہے علم جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے، وہ ہے علم کا وہ تصور ہے جو بہت ہی ناقص تصور ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن، جس کو ہم کہتے ہیں معلومات. یہ جو کچھ بھی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہیں. ایک چیز علم ہوتی ہے، ایک عالم ہوتا ہے، اور ایک جس چیز کا علم حاصل کی جائے اس کو کہتے ہیں معلوم. جیسے ایک قاتل ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے، ایک فعل ہے جس کو قتل کہا جاتا ہے. ناصر مدد کرنے والا، نصرت مدد، جس کی مدد کی جائے اس کو منصور کہا جاتا ہے. عالم علم رکھنے والا، جس چیز کا علم حاصل کیا جائے معلوم اسے معلوم کہتے ہیں، اور اس کیفیت کو، اس پروسیس کو، اس میتھڈ کو کہہ دیں گے آپ یہ علم ہے. ہم معلومات لیتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ معلومات ہیں، انفارمیشنس ہیں، علم نہیں ہیں. علم کی تعریف آئمہ نے کیا کیا، العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم وہ نور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. سوال، جس کے دل میں ڈال دیتا ہے، بس خدا کی مرضی ہے کسی کو علم دے اور با عظمت بنائے، با علم بنائے، خدا کی مرضی. کسی کو جاہل رکھے خدا کی مرضی، ہرگز نہیں. خدا اگر دیتا ہے تو اہلیت کی بنا بھی دیتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، خدا نے ارادہ کیا پاک کرنے کا، تو وہ جو روحانی طہارت اہل بیت کے لیے اگر وہ صلاحیت ہوگی کسی میں تو اس کو پاک کرے گا. ہر کسی کو پاک نہیں کرتا اس طریقے سے، تکوینی لحاظ سے. اسی طریقے سے سوال کہ جناب اللہ علم دیتا ہے، جس کے دل میں چاہے نور ڈال دیتا ہے، تو ہمارا کیا قصور؟ ہم پاس نہیں ہوتے، ہم آگے نہیں بڑھتے، علم دین حاصل نہیں. جناب آپ جتنی کوشش کریں گے، جتنی توفیق طلب کریں گے، جتنی عمل کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ یہ نور آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا. یعنی بظاہر انسان ان معلومات سے، اس علم سے جو انفارمیشن کی صورت میں ہوتی ہے، خام صورت میں ہوتی ہیں، انہی سے حقیقت علم کی طرف آتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو الف بے پڑھنا آ جائے، اے بی سی ڈی پڑھنے آ جائے، اسے کاؤنٹنگ کرنے آ جائے 1 2 3 4، تو کیا یہ با علم ہو گیا؟ یہ الف بے حروف ابجد حروف تہجی سکھایا جا رہا ہے، یہ ابتدا ہے تاکہ یہ الفاظ بنانا سیکھے. پے علی دوپا نون چھوٹی ہے پانی، یعنی صرف سکھانا نہیں ہے، اس کا مفہوم بھی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بچہ پیاسا ہو تو پانی طلب کرے، جب بچہ پیاسا ہو تو دودھ دال واؤ، دال جو چشمی ہے دودھ. یہ سکھانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کی حقیقت تک پہنچے. وإلا اگر صرف الفاظ سکھانے ہوں، پے علی دوپا نون چھوٹی ہے پانی، ہو پانی پانی کہنے سے کوئی انسان اس کی پیاس رفع نہیں ہو سکتی. وہ بچہ کہے دودھ دودھ دال واؤ دال ہے دودھ، آئی وانٹ ملک، ایم آئی ایل کی ملک، وہ مجھے ملک چاہیے، مجھے دودھ چاہیے. حقیقت کی طرف ان یہ الفاظ لے کے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ نماز، نماز کی ظاہری صورت حروف کی سی ہے، اعمال کی سی ہے، افعال کی سی ہے، لیکن حقیقت نماز اس سے بڑھ کر ہے. اسی طریقے سے یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ انفارمیشن ہے، ہمیں حقیقت علم تک جانا ہے. جیسے بچے کی مثال میں دی، بچوں کو پانی سکھاتے ہیں، کھانا سکھاتے ہیں، تو مقصد بچے کو صرف الفاظ رٹانا نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے، چاہتے یہ ہیں، مقصد یہ ہے کہ بچہ پانی کہہ کر پانی کے مصداق کی طرف جائے. ایک تصور اس کے ذہن میں، پے الف نون چھوٹی ہے پانی، ڈبلیو اے ٹی اور واٹر، الف مد اور بے آب، لیکن ایک پانی باہر موجود ہے، گلاس میں، جگ میں، فریج میں موجود ہے، وہ مزاق ہے، وہ آپ کی مراد ہے، وإلا آپ کی مراد یہ نہیں ہے. تو ایک تصور آپ کے مائنڈ میں، ایک امیج ہوتا ہے پانی کا، کھانے کا، دودھ کا، افطاری کا. خوب افطاری آپ کہیں افطاری افطاری افطاری، ماشاءاللہ آپ کا کہیں پیٹ بھر گیا میرا. خوب افطاری وہ ہے، مزاق کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے لا کے رکھا جائے گا، وہ افطاری ہے. پانی 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 کہوں میں میری پیاس رفع نہیں ہو سکتی، کیسے؟ کہ جو مزاق ہے اس کی طرف یا خود چل کے جاؤں یا آپ کی توجہ کو مبذول کروں، جناب یہ پانی مانگ رہا ہوں میں. مثلا میں کہوں پانی، آپ کے ذہن میں پانی کی تصور آئے گا، کوئی بہتا ہوا پانی آ جائے گا، موجے مارتا ہوا پانی آ جائے گا، کیچڑ والا پانی آ جائے گا، پاک پانی آ جائے گا، کور پانی آ جائے گا، قلیل پانی آ جائے گا، کثیر پانی آ جائے گا، جاری پانی آ جائے گا، بہت سارے اس کی امیجز بن سکتی ہیں. لیکن جو میں پانی کہہ رہا ہوں، پانی لے کر آؤ، آپ سی ویو نہیں جائیں گے پانی لینے، یعنی قرینے سے بات سمجھی جائے گی کہ جناب یہ جو پانی مانگ رہا ہے، یہ پینے والا پانی مانگ رہا ہے. میں کہوں آپ تو شیر ہیں، خوب اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ آپ کی دم ہیں، آپ کے پنجے ہیں، آپ دھاڑتے ہیں؟ نہیں، یہ تشبیہ جو دی گئی ہے آپ کی شجاعت کی وجہ سے دی گئی. آپ چاند ہیں، خوب چاند ہے تو آسمان پہ نظر آنے چاہیے، یعنی تشبیہ دی گئی آپ میں، جو خوبصورتی پائی جاتی ہے آپ کے اخلاق و کردار میں، اس وجہ سے آپ کو خوبصورتی کہا ہے، آپ کو چاند کہا ہے. تو مزاق و معنی، تو علم ایک مفہوم مقولہ ہے. اب اس بہت زیادہ فلسفی بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہو. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. بچوں کو پانی سکھایا، دودھ سکھایا، کھانے سکھایا، تو مزاق اس کی طرف، اس کی توجہ بات کی، بیٹا پانی یہ ہے، پانی دودھ کو نہیں کہتے، دودھ کو کھانا نہیں کہتے، وغیرہ وغیرہ. بچوں کو علم ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی طرف جاتا ہے جس کا وہ معنی مراد لیا جائے. لفظ سکھایا وہ بچہ جائے گا لے کر، بچے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا ہنٹ دیں گے، وہ چاروں طرف ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کے وہ چیز لے آئیں گے، کیونکہ آپ اس کے ذہن میں دو چار دفعہ، جب انسان ڈولفن کو سکھا سکتا ہے تو انسان کا بچہ تو اس سے اشرف المخلوقات ہے، بدرجہ اولا اس کو آتا ہے. ڈولفن اگر جناب اشاروں پہ چل سکتی ہے، سانپ اگر جو ہے مثال کے طور پر ناچ سکتا ہے، یا بکری جو ہے وہ ایک اسٹول پہ کھڑی ہو سکتی ہے، تو پھر انسان تو بدرجہ اولا بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے. تو یہ علم ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ انیشیل اسٹیج ہے، یہ ابتدائی زندگی ہے ہمارے لیے. ہمیں حقیقت علم تک پہنچنا ہے، اور یہ حقیقت علم یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، رسول بھیجا انہیں میں سے تلاوت کرتا ہے آیات، یتلو علیہم آیاتہ، وہ یزکیہم تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت تعلیم دیتا ہے، کتاب الحکمت یعنی تعلیم دیتا ہے، صرف رٹواتا نہیں ہے، صرف قرآن کو یاد کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ حقیقت قرآن تک لے جانا چاہتا ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ حضرت اہل بیت رسول اللہ نے کہا، آپ نے کہا بہت اچھی حدیث ہے جناب، خوب رٹنا مقصد نہیں ہے۔ اب جن کے ذہن میں علم کا ناقص اور پست تصور ہے وہ نماز کو رٹافیکیشن سمجھتے ہیں، وہ صرف فقہی نماز کو نماز سمجھتے ہیں، عین اور غین میں فرق ہونا چاہیے، سین و ساد میں فرق ہونا چاہیے، اسی میں ہو کے رہ جاتا ہے۔ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے ہو کے نہ رہ جائیں، اس سے بڑھ کر حقیقت نماز ہے۔ کچھ لوگ فقہی روزہ رکھتے ہیں، روحانی روزہ نہیں رکھتے، ان کو توزیع المسائل کے مسائل تو بہت اچھی طرح یاد ہوں گے، ہونے چاہیے، لازمی ضروری ہے، لیکن یہی روزہ نہیں ہے، روزہ کی حقیقت اس سے بڑھ کر ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ رسول اللہ آیات رٹانے نہیں آئے تھے بلکہ مفہوم و مقصد آیات کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرانے آتے۔ ویعلمہم الکتاب، اگر رسول تعلیم دینے والا ہے تو اللہ بدرجہ اولا تعلیم دینے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، تمہیں تعلیم دینے والا کون ہے؟ رحمان ہے، جس نے انسان کو علم القرآن، تمہیں قرآن کی تعلیم دی۔ بس استاد پہلے نمبر پہ کون ہے؟ مربی کون ہے؟ رب کہتے ہیں نا، رب یعنی مربی، یعنی تربیت کرنے والا، مادی بھی روحانی بھی، مادی لحاظ سے غذائیں دی، نام دیا، اکرام دیا، نعمت دی، روحانی لحاظ سے ائمہ اہل بیت، احادیث، اخلاق، یہ ساری چیزیں، عقل، دل، قلب، ضمیر، یہ ساری چیزیں ہمیں دیں۔ یا مثال کے طور پر خدا حقیقی معلم ہے ہمارا، قرآن معلم ہے ہمارا بدرجہ یعنی خدا کی نسبت، رسول معلم ہے، امام معلم ہے، استاد معلم ہے، مجتہد معلم ہے۔ اسی لیے کہا ابو کا ثلاثہ، تمہارے تین باپ ہیں، من ولدہ کا جو تمہاری پیدائش کا سبب بنے، نسبی باپ جس کی فیملی نیم تم اپنے نام کے ساتھ لگا تو پہلا باپ وہ ہے، من زوجہ کا جو تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہے تمہارا سسر، وہ بھی باپ کے درجے پر ہے، اور تیسرا باپ وہ ہے وہ من علمہ کا جو تمہیں تعلیم دے، اور تمہارا حقیقی باپ یہی ہے جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے، انسان بناتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے سورہ کہف آیت نمبر 69 ہے، یہاں پہ صحیح طریقے سے میں جلدی میں لکھ نہیں سکا۔ حضرت موسیٰ جیسی شخصیت حضرت خضر کے پاس آتے ہیں اور زانو ادب طے کرتے ہیں، حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت بہ رشدا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو ہدایت اور رہنمائی کا علم عطا کیا ہے کہ آپ اس میں سے مجھے بھی دے سکے؟ ایک نبی دوسرے نبی کے پاس، یعنی خود ان چند آیات میں امام خمینی فرماتے ہیں استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے اس کے اصل نکات کو بیان کیا گیا ہے، وقت نہیں کہ منصب کو بیان کروں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حقیقت علم اگر چاہتے ہیں تو اللہ سے لیں۔ سورہ بقرہ کی جو سب سے بڑی آیت ہے اس کی آخری، اس کا آخری حصہ یہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا، اللہ تمہارا استاد ہوگا۔ یعنی ڈائریکٹ انسان اللہ سے، یا اللہ کے ذریعے سے، یا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، یا اللہ کے نبی اور امام، یا کسی مجتہد عالم ربانی اور اخلاقی کے ذریعے سے تعلیم دے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ حلال حرام کی پیروی، بصیرت، روشنائی، آگاہی۔ متقی کا ترجمہ پہلے درس میں نے کیا کیا تھا؟ ذہین، ہوشیار، فوراً پتہ چلے حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، جانا ہے یا نہیں جانا، گو ہے یا اسٹاپ ہے، کون سا حکم آتا ہے فوراً۔ خب جیسے آپ کمپیوٹر میں غلط کمانڈ دیتے ہیں وہ جناب کہتے تھے نو، آپ ایکسس موجود نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ دوبارہ سے بیک کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے صحیح راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنن فانن یہ ہے بصیرت کہ گو اینڈ اسٹاپ، کون سا حکم لینا ہے، جائز ہے گو، ناجائز ہے اسٹاپ، حلال ہے گو، ناجائز حرام ہے اسٹاپ، یہ اگر آ جائے تو خدا کہہ رہے یہ صلاحیت اگر تم میں آ جائے تو پھر خدا تمہیں حقیقت علم تک پہنچائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, تقوی اختیار کرو. یہ 14 نقطہ ہے تقوی کے فائدے کا دنیا میں, 7 فوائد دنیا میں اور 3 فوائد آخرت میں تقوی کے. چونکہ آج آخری گفتگو ہے بس اب میں فہرست وار اس کی انڈیکس کے طور پر آپ کی سامنے نقل کروں گا. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. تقوی اختیار کرو, اللہ تمہیں تعلیم دے گا. یہ تعلیم کتابوں کی, ایم اے بی اے کی ظاہری تلاوت و قرآن کی تعلیم نہیں ہے, حقیقت علم. حقیقت علم, انما یخش اللہ من عباده العلماء. اللہ سے کون لوگ خشیت کرتے ہیں, اللہ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں. مولانا صاحب نہیں, مجتہد نہیں, مسجد کے پیش امام نہیں اللہ سے ڈرتا. کون؟ جو علم رکھتا ہے, جو صاحب علم ہوگا, یعنی حقیقت علم. وَإِلَّا انفارمیشن رکھنا, خدا کہتا ہے یہ گدھے پہ کتابیں لاد دو, گدھے کو کچھ نہیں ہونے والا, پوری لائبریری لاد دو. انسان بھی اگر کتابیں رٹ لے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حقیقت علم یعنی بندگی, یعنی حلال حرام, یہ حقیقت تقویٰ ہے. یہ پانچواں, یہ 14 فائدہ ہے. پانچواں فائدہ کیا ہے؟ انما, سورہ مائدہ آیت نمبر 27, انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا اہل تقویٰ سے صرف ان کے اعمال قبول کرتا ہے, غیر متقی سے اعمال قبول نہیں. تو انما حسب ہے, صرف, فقط, اونلی. انما, خدا صرف اہل تقویٰ سے اعمال قبول کرتا ہے. کیوں؟ کانشنس ہوتے ہیں, شعور میں ہوتے ہیں, بندگی میں ہوتے ہیں. ہمیشہ ہر عالم میں اپنے آپ کو بندہ تصور کرتے ہیں. بازار میں ہوں تو خدا کے بندے, آفس میں ہوں تو خدا کے بندے, بیوی کے سامنے ہوں تو خدا کے بندے, بچوں کے سامنے ہوں تو خدا کے بندے. اسی کو کہتے ہیں ہدنا صراط المستقیم. خدا ہمیں صراط المستقیم ہدایت, یعنی تیرے بندے رہیں, بندے شیطان نہ بنے, بندے رحمان بنے. یہی صراط المستقیم ہے. یہی در حقیقت کیا ہے؟ یہ حالت اگر انسان میں پیدا ہو جائے, خوب, اگر کسی کو زیادہ پیاس لگی ہے وہ پانی پی لے, پی سکتا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, واپس آ جائے گا, کلیجے میں ٹھنڈک بھی آ جائے گی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کچھ لوگ چالاک ہوتے ہیں, بچے نے پوچھا بابا روزہ کب کھلے گا, آپ نے کہا 7:40 پر, ابھی دیکھا 6:10 ہو رہے ہیں, بچہ گئے تھوڑی دیر میں 7:30 کے لیے, ابو دیکھیے 10 رہ گئے. خوب, گھڑی کے آگے پیچھے کرنے سے تو ٹائم نہیں ہوتا نا. اس بنا پر کہتے ہیں کہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. بچے اتنے چالاک ہوتے ہیں. بہرحال, تو قبول, یہ صفت بندگی کیا جائے, حلال حرام. تو خدا کہہ رہا ہے کہ خدا تمہارے اعمال قبول کرے گا, کیونکہ تم چوکنا ہوگے, مائکروسکوپ لے کے چل رہے ہوگے کہ حلال حرام ہے, گو ہے, اسٹاپ ہے, کون سا حکم آتا ہے مجھ پر, جاؤں یا نہ جاؤں, جائز ہے نہ جائز ہے, حلال حرام ہے. یہ بندگی, یہ بصیرت, یہ سوچ, یہ ذہانت اگر آ جائے تو یہ ہمیں خدا کی بندگی تک پہنچا دے گا. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. چھٹا فائدہ, خدا کہتا ہے تمہارے دشمن کا اثر تم پہ نہیں ہوگا. وہ جو چالیں چلے گا اس کی چالیں نقش پر آپ ثابت ہوں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 120, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. صبر کرو, تقوی اختیار کرو, تو جان لو کہ دشمن کا کوئی, دشمن کی کوئی چال ذرہ برابر تم پر, شیئا, ذرہ برابر اثر نہیں کرے گی. شرط کیا ہے؟ دو. تصبرو, صبر کرو. صبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے. صبر کی مثال دی, کوئی کوہنہ ورد ہے, ہائکنگ پہ جانا چاہتا ہے, چوٹی کیٹ ہوگی, مشکلات آئیں گی. صبر یہ ہے کہ جو مشکلات آئیں ان کو انسان برداشت کرے اور آگے بڑھے. وہ اللہ جو پہلے ہی مرحلے میں لوٹ کے واپس آ جائے اس کو کوہنہ ورد اور ہائکنگ کرنے والا نہیں کہا جائے گا. صبر یعنی راہ حق میں آنے والی مشکلات کا راستہ, جو راستے میں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرے, تحمل کرے اور اپنی منزل کی جانب جو رفتار, جو اسپیڈ ہے اس میں کمی نہ آنے پائے. یہ صبر ہے. صبر دونوں ہاتھوں کو رکھ کے جناب ادھر مارا ادھر بھی مار دیجئے نہیں. صبر خاموشی کا نام نہیں ہے. صبر یعنی رائے حق میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا, ایک. اور دوسرا حصہ کیا ہے اس کا کامل حصہ؟ کہ تمہاری اسپیڈ تمہاری منزل کی جانب کم نہ ہونے پائے. دوسرا, تتقو, तकवा का माना तस्बीह घुमाना, पायचो ऊंचे करना, मुस्तहबी रोजा रखना नहीं है। तत्तको यानी इल्म के मैदान में, यानी जिहाद के मैदान में, यानी दिफा के मैदान में अप टू डेट हो। वो हिजबुल्ला अगर तलवार लेकर आए तो फिर वो मुकाबला नहीं कर सकती। हिजबुल्ला के लिए ज़रूरी है कि वही असलाह लेकर आए कि जो दुश्मन के आयद लहुम मस्ततात, हम दुश्मन के मुकाबले में तैयारी करो जितनी इस्तेआत हो। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, दुश्मन का कोई अमल तुम पर असरअंदाज नहीं हो सकता। जिसको महकमे ने कहा अमरीका हीच गलती नमी तवानत बकुनत, क्या मतलब अमरीका हमारा कुछ नहीं कर सकता। कुछ करना होता तो उस वक्त करता जब ईरानी कौम निहत्ती थी, जंग का तजर्बा नहीं था। 8 साल सद्दाम के साथ पूरी दुनिया ने मिलकर जंग की। ला यदर रुकुम कई दोहम शैया, जर्रा बराबर कुछ नहीं कर सके। तैयारे आपस में तबाह हो गए, सद्दाम मिट गया, ख़त्म हो गया, लेकिन आज इस्लामी जमहूरी, आज वली फ़कीह का निज़ाम कायम व दायम है। क्यों? तकवाए सियासी है, तकवाए जिहादी होना चाहिए। वहाँ तो तस्वीर है कि हाँ ईमान की ताकत ज़रूरी है, असलहे से कुछ नहीं होता, ईमान की ताकत ज़रूरी है, ईमान के बलबोते और फिर अपनी तैयारी। तो खुदा कह रहे हैं कि कोई दर हकीकत, इसलिए आप देखें कि कितनी कोशिश की अमेरिका ने दबाने की, नहीं दबा सका। अंदर से शोरशो बगावत पैदा करने की कोशिश की, नहीं दबा सका। आज ईरान उन सुपर पावर्स में है जिसके पास एटॉमिक एनर्जी भी है, जो स्पेस में भेज रहा है, क्लोनिंग भी कर रहा है और ऐसी दूसरी चीज़ें। दिफाई लिहाज से उसका शुमार दुनिया के चंद ममालिक में होता है, शायद छठे सातवें अंदर अंदर जितने ममालिक उनमें होता है। जैसे बस मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त होने वाला है। तो तकवा का मतलब तकवा सियासी, तकवा दिफाई, ये पूरी एक बहस है। बहरहाल मैं सिर्फ यहाँ पर इशारा कर रहा हूँ। खुदा कह रहा है ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, उनका कोई, उनकी कोई साजिश तो असरअंदाज नहीं होगी। अगर हम ढीले हैं, सुस्त हैं, नाकारा हैं और दुश्मन की कोशिशें हम पर अगर कारगर साबित हो रही, जब तक हम सियासी लिहाज से अपनी कुव्वत नहीं बनाएंगे, हम मुजतमा नहीं होंगे, एक जगह जमा नहीं होंगे, हम इसी तरह ज़बुहाली का शिकार रहेंगे। और उसके बाद सातवां नुक्ता तकवा का क्या है, सिर्फ तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। आराफ 69, खुदा कह रहा है कि अगर ये लोग ईमान लाते, तकवा इख्तियार करते, तो हम इन पर आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देते। बरकत नाजिल होती हैं, सिर्फ मूसा के लिए मनो सलवा नाजिल नहीं होता, बल्कि अगर ईमान और तकवा, जैसे कि वहाँ पे कहा गया सबर और तकवा, यहाँ का ईमान और तकवा, ये दुनिया में 7 नुकात और आखिरत में खुदा कह रहे तुम्हें खौफ नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। सूरह आराफ आयत नंबर 35, फमन तका, जो तकवा इख्तियार करे और अपने आमाल की इसलाह करे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। पहला ये। दूसरा कामयाबी मिलेगी। सूरह नवा आयत नंबर 21, इन्ना लिलमुत्तकीन मफाजा, मुत्तकीन कामयाब हो गए, बुलंद दर्जे पर हैं। इसीलिए आज आप देखें कि मौला अली ने क्या कहा, फुस्तो बेरब्बिल काबा या फुस्तो वरब्बिल काबा। फुस्तो यानी यही मफाजा से है, कामयाब हो गया आज अली। शहादत की वजह से मौला अली ने नहीं कहा मैं कामयाब हो गया, जंग खैबर फतह की नहीं कहा कामयाब हो गया, रसूल का दामाद बन गए नहीं कहा मैं कामयाब हो गया, रसूल ने सीगे खुवत पढ़ा अपने भाई बनाया नहीं कहा कामयाब हो गया, बिस्तर रसूल पे सोकर रसूल की जान बचाई इसार फिदाकारी की नहीं कहा कामयाब हो गया, आया तो कुरान अली की मदा सना में नाजिल हुई नहीं कहा कामयाब हुआ। कब कहा? जब ईमान की सलामती के साथ खुदा की बारगाह में पहुंचे तो कहा फुस्त व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं आज अली कामयाब हो गया अपने दीन की सलामती के साथ, क्योंकि रसूलुल्लाह कह चुके थे वहां पर शाबान के खुतबे में। और इसीलिए जो हदीस किसा पढ़ते उसने कहे वल्लाह फुजना व फाजा शियातुना फिद दुनिया वला, हम भी कामयाब, हमारे शिया भी कामयाब। ये कामयाबी कैसे मिलेगी? तकवा से, अली की पैरवी से, अली को माने भी और अली की भी माने, अली को भी माने, अली की भी माने, तब जाकर ये दर हकीकत। और आखिरी जो तकवा का फ़ायदा ज़माने आखिरत में होगा वह है जहन्नुम से निजात। सूरह मरियम आयत नंबर 69, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ू, हम उनको निजात देंगे जो तकवा लेकर आए, और ज़ालिमीन को उसमें گروہ در گروہ جہنم میں چھوڑ دیں گے. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کے ساتھ فوائد دنیا میں ہیں, صرف خلاصے کے طور پر حق و باطل میں تمیز, بصیرت, محبوب خدا ہونا, 14 فائدہ حقیقت علم کا حصول, 5 فائدہ خدا متقین کے اعمال قبول کرتا ہے, 6 فائدہ دشمن کی کوئی سازش اثر نہیں کرتی, 7 فائدہ دنیا میں نزول برکات, خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. آخرت میں 3 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ کوئی غم و حزن و ملال نہیں ہوگا, کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا, دوسرا یہ کہ کامیابی ملے گی, اور تیسرا یہ ہے کہ جہنم سے نجات ملے گی. تقوی یعنی ہوشیاری, تقوی یعنی بیداری, تقوی یعنی حلال حرام کی پیروی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنی میں تقوی اور اس کے مفاہیم اور مزاح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے خدا, تجھے واسطہ کوفے کے اس زخمی سر کا کہ جس کی جب سر پر یہ تلوار چلی ہے تو کہا فست رب الکعبہ. اے خدا, ہمیں مولا علی کے ساتھ کامیاب لوگوں میں سے قرار دے. اے خدا, تجھے یتیمان کوفہ کا واسطہ, تجھے یتیمان علی کا واسطہ, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, جو با روزگار ہیں روزگار میں برکت عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما, جو بے مسکن و بے ازدواج ہیں ان کے مسکن و ازدواج کے اسباب کو مہیا فرما. اے خدا, ہمارے ان ناقص قلیل اور ٹوٹے بوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اے خدا, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما.